نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وصحبه اجمعين وبارك وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسلونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واتیوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانہم ولا ربہم وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. ترجمہ ہے, تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں, کہو یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو. سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں, اور جب وہ اللہ کی آیات اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں. جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں, ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں, قصوروں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. حضرات, میں نے سورہ انفال کی شروع کی چار آیتوں کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. سورہ انفال, اس کا نام انفال اس مناسبت سے ہے کہ اس میں لفظ استعمال ہوا. پہلی آیت میں فرمایا یسلونک کان انفال, یہ آپ سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں, اس مناسبت سے اس کا نام انفال ہے. یہ مدنی دور کی سورت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جنگ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی. اس میں بہت تفصیل سے جنگ بدر پر تبصرہ ہے اور اتنی تفصیل سے ہے کہ بعض مفسرین نے اس کا نام سورہ بدر بھی کہا ہے. چونکہ اس میں جنگ بدر پر تبصرہ ہے, لہذا میں چاہوں گا کہ جنگ بدر کے مختصر واقعات تذکیراً آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کو علم ہو کہ کس پس منظر میں یہ سورت نازل ہوئی ہے. جنگ بدر 2 ہجری رمضان کے مہینے میں 17 تاریخ کو پیش آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے فوراً بعد آپ نے یہ حکمت عملی اختیار کی تو کفار مکہ کا جو تجارتی راستہ مکے سے شام کی طرف جاتا تھا اس پر آپ نے جنگی مہمیں بھیجنا شروع کی, اس غرض سے کہ کفار پر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ اگر تم نے ہمارے لیے مکے کا راستہ روکا ہے تو ہم تمہارے تجارتی شاہراہ پر بیٹھے ہیں اور تمہارے ہم تجارتی قافلوں کو لوٹ سکتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ 1.5 ہجری تک تقریباً 4 یا 5 جنگی مہمیں روانہ کی گئیں, مگر یہ کہ ساری کی ساری مہمیں جو تھیں یہ بغیر کسی لڑائی کے واپس آ گئیں. قریش کو البتہ اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اس شاہراہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ ہمارے قافلوں پر حملہ کر سکتے ہیں. شعبان کا مہینہ تھا, 2 ہجری کا سال تھا کہ ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے اور قریش کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا, وہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے مکے کی طرف واپس آ رہے تھے. روایت میں آتا ہے کہ اس تجارتی قافلے کے پاس بہت زبردست مال تھا اور افراد کی تعداد بہت تھوڑی تھی. ابو سفیان کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کے ساتھی ہمارے اس قافلے کو لوٹ لیں. چنانچہ انہوں نے پیش بندی بطور اپنے ایک آدمی مکہ بھیجا کہ مکے والوں سے جا کر تم مدد لے آؤ. یہ آدمی مکہ پہنچا تو جیسے اس زمانے میں قبائل کا دستور تھا کہ جب کوئی ہولناکی کی خبر ہوتی تھی اس کے مطابق اس نے اپنے اونٹ کے کان اور ناک کاٹ ڈالے اس کا کچھ زیادہ الٹا کر دیا، اپنی قمیض کو آگے اور پیچھے سے پھاڑ لیا اور مکے جا کے شور مچانا شروع کیا کہ مکے والوں دوڑو، تو میں تمہارے تجارت کے قافلے کو محمد کے ساتھ ہی لوٹ لیتے ہیں۔ مکے والے عاجز تھے اس بات سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاہراہ پر ان کو دھمکیاں دینا شروع کی تھیں، انہوں نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا ہم قلع اور قمع کر دیں۔ چنانچہ اس نیت سے مکے والوں نے ایک بڑا عظیم الشان لشکر منظم کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے 1000 آدمی جن کے پاس 100 گھوڑے، 600 اونٹ اور کثیر تعداد میں زہریں تھیں، وہ اس شان و شوکت کے ساتھ مکے سے نکلے اس نیت سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حالات سے باخبر رہتے تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ مکے سے ایک ایسا قافلہ چل پڑا ہے، تو انہوں نے مشاورت طلب کی، مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا اور ان سے مشورہ چاہا کہ ہم کیا کریں۔ روایت میں آتا ہے کہ مہاجرین میں سے مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چلیے، ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ وہ جواب وہ ہے جو سورہ مائدہ میں نقل ہوا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آؤ فلسطین کو ہم فتح کر لیں، اللہ تعالیٰ نے سرزمین تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے، تو ان کا جواب یہ تھا کہ فضب انتا و ربو کا فقاتلا انا ہنا قائدون، اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور تم دونوں جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، اے موسیٰ اس زمین میں بڑے زوراور لوگ ہیں، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے۔ تو مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو موسیٰ کے ساتھیوں نے دیا تھا، بلکہ ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ بھی جائیے، آپ کا رب بھی جائے اور ہم بھی چلتے ہیں، اور ہم لڑیں گے، اور اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہم میں سے کسی ایک کی آنکھ اس کے جسم کے اندر گردش کر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر اپنے سوال کو پھر دہرایا، تو اب روایت میں آتا ہے کہ انصار میں سے 7 بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کہ آپ کی مراد ہم سے ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اس بات میں جواب دیا، تو انہوں نے کہا 7 بن معاذ میں کہ اللہ کے رسول آپ ہم سے کیا پوچھتے ہیں، ہم نے تو آپ کے اوپر آمنا اور صدقنا کہا ہے، ہم تو آپ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، اب آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم چلیں گے اور اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے لے جائیں گے، اگر آپ سمندر کے کنارے جا کر ہمیں حکم دیں گے کہ ان گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دو تو ہم ان کو سمندر میں بھی ڈال دیں گے، آپ چلیے، عین اس بات کے امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما دے۔ جب یہ مشاورت ہو گئی اور مہاجرین انصار دونوں کے جواب آ گئے، تو روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو منظم کیا۔ مختلف روایت ہیں کہ کتنی تعداد تھی، بعض روایت 309 کی ہیں، بعض 313 کی ہیں، بعض 317 کی ہیں، اکثر روایت جو ہے وہ 313 کی ہیں۔ تو 313 افراد کا لشکر، جس کے ساتھ 60 یا 70 گھوڑے، 60 یا 70 اونٹ، چند گھوڑے اور چند زرہیں تھیں، اس بے سر و سامانی کے عالم میں یہ لوگ کفار کے مقابلے پر نکلے۔ یہ مقابلہ جسے آپ کو علم ہے، بدر کے میدان میں، جو کہ مدینے سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 17 رمضان کو پیش آیا۔ روایت میں آتا ہے کہ 16 اور 17 کی شب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات اللہ کے حضور عبادت میں گزاری، اور آپ نے گریہ وزاری کی، اور آپ نے بڑی رگڑا کے دعا مانگی، دعا کے وہ الفاظ منقول ہوئے ہیں جس میں آپ نے کہا کہ اللہ، یہ کفار تیرے رسول کو نیچا دکھانے کے لیے آگے ہیں، اے اللہ اب تیری وہ مدد آ جائے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اور آپ نے کہا کہ اے اللہ، یہ چند مٹھی بھر اہل ایمان ہیں جو میرا 13 اور 15 سال کی کمائی ہے، ان سب کو لا کر میں نے تیرے سامنے اس میدان میں کھڑا کر دیا ہے، اے اللہ اگر آج ان اہل ایمان کو شکست ہو گئی تو آج کے بعد اس سرزمین پر تیرا کوئی نام لیوا نہ رہے گا۔ اس انداز میں آپ نے گڑگڑا کے اللہ کے حضور دعا کی۔ روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی چادر پکڑی اور کہا کہ اللہ کے رسول بس کر دیجئے، اللہ نے یقیناً آپ کی دعا سن لی ہے اور وہ آپ کی دعا کو ضائع نہیں کرے گا۔ 17 رمضان کو مارکہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑی عظیم فتح عطا فرمائی، کفار کے 70 افراد قتل ہوئے اور 70 ہی کی تعداد جو تھی وہ روایت میں آتا ہے کہ وہ قیدی بن کر مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ یہ عظیم فتح ہے مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہے کفار کے مقابلے میں، اور اس کے فوراً بعد جیسے میں نے عرض کیا یہ سورت نازل ہو رہی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ سورت کی ابتدا اس بات سے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں فتح عطا فرمائی، یا کفار سے کہا جائے کہ دیکھنا ہم نہ کہتے تھے کہ تمہاری ناک مٹی میں ملا دیں گے، سو ہم نے تمہارے ساتھ کر دیا، تو بجائے اس کے کہ کسی فخر و غرور کا وہاں سے اظہار ہو، جو اظہار ہو رہا ہے ذرا دیکھیے گا وہ کیا ہو رہا ہے، جس بات سے ابتدا ہوئی ہے وہ کیا ہے، وہ مسلمانوں کی ایک کمزوری تھی جو اس جنگ کے دوران ظاہر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی ابتدا اس کمزوری سے کی ہے، اس کمزوری پر انگلی رکھی ہے. وہ کمزوری کیا تھی؟ وہ کمزوری یہ تھی کہ جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تو مسلمانوں کے لشکر جو تھا وہ تین گروہوں میں تقسیم ہو گیا. ایک گروہ مال غنیمت لوٹنے میں لگ گیا، دوسرے گروہ نے کفار کا تعاقب کیا، اور تیسرا گروہ جو تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا. جس گروہ نے مال غنیمت لوٹا اس نے اس وقت کی روایت کے مطابق اس مال کو اپنے پاس رکھ لیا، اور دوسرے دو گروہوں کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں دیا. باقی دو گروہوں کے لوگوں نے بھی بعد میں اس مال پر اپنا حق ظاہر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ایک گروہ نے جس نے کفار کا تعاقب کیا تھا اس نے کہا کہ اگر ہم کفار کے تعاقب میں نہ جاتے تو تم یہ مال کب حاصل کر سکتے، اور دوسرے نے کہا کہ ہم نے تو سب سے زیادہ قیمتی چیز کی حفاظت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ان دونوں گروہوں نے اس مال میں اپنا حصہ مانگا، اور مال حقیقتاً جس کے پاس تھا وہ اس کے پاس تھا، اور وہ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ وہ کمزوری تھی جس کا اظہار مسلمانوں سے ہوا، اور اللہ نے اس کمزوری سے ہی اپنی سورت کی ابتدا کی. کلام کی ابتدا اس بات سے ہوئی، فرمایا یسلونک عن الانفال، یہ تم سے انفال کے متعلق پوچھتے ہیں. ذرا غور کیجیے گا، لفظ انفال استعمال کیا ہے، انفال جمع ہے نفل کی. نفل کے معنی یہ ہیں کہ جب بندے کی طرف سے کوئی ایسا فعل کیا جائے جو اس کے اوپر فرض نہیں ہے تو وہ اس کی طرف سے نفل کے درجہ رکھتا ہے. مثلا آپ نے فرض نماز کے علاوہ جو نماز پڑھی وہ نوافل ہیں، آپ نے فرض روزوں کے علاوہ جو روزے رکھے وہ نوافل ہیں، آپ نے فرض زکات کے علاوہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا وہ نوافل ہے، آپ نے ایک فرض حج کے علاوہ جو حج کیا وہ نوافل ہے. تو جو اللہ نے آپ کے اوپر چیز فرض کی ہے اس کے علاوہ جو بھی کام آپ کریں گے اس کا درجہ نوافل کا ہے. اور اللہ کی طرف سے نوافل یہ ہیں کہ بندے کا جو حق بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس حق سے بڑھ کر جب کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے نوافل ہے. تو فرمایا گیا کہ تم سے ان انفال کے متعلق پوچھ رہے ہیں، اس مال کے متعلق پوچھ رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے نوافل کا درجہ رکھتا ہے، انفال ہے. کیا معنی ہوئے؟ کہ تمہارا حق نہیں ہے اس مال پر. تم لوگ جب اللہ سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے تو تمہاری نیت مال لوٹنے کی نہیں تھی، تم تو اس نیت سے نکلے تھے کہ لتکون کلمۃ اللہ الاولیا، کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو. تم نے تو اللہ کی خاطر جہاد کیا تھا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تم جہاد میں نکلے تھے، مال لوٹنے کے لیے تو نہیں نکلے تھے. یہ مال جو اللہ نے تم کو عطا کیا ہے یہ تمہارے حق سے بڑھ کر ہے، یہ انفال ہیں، تم اس میں اپنا حصہ کہاں سے بانٹ رہے ہو؟ یہ تو سارے کا سارا اللہ کا ہے. فرمایا قل الانفال للہ ورسول، ان سے کہیے کہ سارے کے سارے انفال جو ہیں یہ اللہ کے ہیں اور اس کے رسول کے ہیں، اس میں تمہارا قطن کوئی حصہ نہیں بنتا، تم اس میں کوئی اپنا حق کے ملکے جتانے کے حقدار نہیں ہو. یہ وہ بات ہے جو قرآن نے یہاں کہی. آگے چل کر پھر قرآن نے اس انفال کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک مال غنیمت اور ایک مال فی، جہاں سے دسواں سپارہ شروع ہوا ہے. فرمایا کہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ جان لو کہ تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا ہے اس میں سے ایک بٹا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اور اسی طریقے سے مال فی کا ذکر سورہ حشر میں کیا کہ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فما وجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو مال فی عطا کیا ہے اس پر تم نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ خچر دوڑائے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہاں صرف انفال کا ذکر کیا، آگے چل کے قرآن نے اس انفال کی دو قسمیں بیان کی، ایک مال غنیمت، وہ مال جو مسلمانوں کو لڑائی کی وجہ سے حاصل ہو، اور دوسرا مال فے، وہ مال جو بغیر لڑے حاصل ہو. اور وہاں پھر الگ الگ اس مال کی تقسیم کے قواعد تفصیل سے قرآن نے بیان کیے. مگر یہاں کیا چیز کہہ کر چھوڑ دی کہ قل الانفال للہ والرسول، ان سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ سارے کا سارا مال جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی یہ کہ تمہارے اس میں قطن کوئی حق نہیں ہے، بس یہ بات تم سمجھ لو کہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے. حضرت یہ وہ مزاج ہے جو ہمارا دین ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ جب میرے اور آپ کے سامنے اللہ اور رسول کے احکامات آ جائیں تو ہم بے چوں و چرا اس پر اپنا سر تسلیم کر دیں. ہم یہ سوال نہ پوچھیں کہ اللہ نے حکم کیوں دیا، اس کی حکمت کیا ہے، پہلے ہمیں حکمت سمجھاؤ پھر ہم اللہ کے حکم کی ہم اطاعت کریں گے. یہ چیز جو ہے، یہ مزاج ہمارا دین ہمارے اندر پیدا نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں سود کے متعلق. قرآن نے سورہ بقرہ میں جہاں اس کی حرمت بیان کی، وہاں کفار کا اور مشرکین کا یہ سوال نقل کیا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، تجارت کو حلال قرار دیا ہے، کہ کیوں؟ انما البیع مثل الربا، یہ تجارت اور سود دونوں ایک سے ایسی چیز ہیں، اللہ نے ایک کو حلال کر دیا ایک کو حرام کر دیا. اب غور کیجئے گا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ سود کی حرمت کے بڑی تفصیلی احکامات بیان کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ سود کی حرمت کی حکمت بیان کر سکتے تھے. یہ وہ حکمت ہے جو بعد میں لوگوں نے بیان کی، مفسرین نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں. اللہ تعالیٰ یقیناً اس بات پہ قادر ہے کہ اللہ چاہتا تو سود کی حکمت بیان کرتا، مگر اللہ نے کچھ نہیں کیا، صرف جواب جو دیا وہاں یہ دیا کہ وہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اس تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے، بس یہ ہے اس کا جواب. تمہارے سمجھ میں اس کی حکمت آتی ہے فبہا، نہیں آتی فبہا، تم صرف یہ جان لو کہ اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے اور تجارت کو حلال کر دیا ہے، تو ایک چیز تمہارے لیے حلال ہے اور دوسری چیز تمہارے لیے حرام ہے. بالکل یہی انداز یہاں اختیار کیا گیا کہ تم سے ان انفال کے متعلق پوچھتے ہیں، اس مال کے متعلق پوچھتے ہیں جس میں ان کا کوئی حق نہیں تھا، تو ان سے یہ کہہ دیجئے قل الانفال للہ ورسول، کہ یہ انفال تو اللہ کے ہیں اور اس کے رسول کے ہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ ہے یا نہیں ہے، یہ سوال تم ابھی نہ پوچھو. یہ جان لو کہ جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے سارے کا سارا لا کے جوں کا توں اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دو. چنانچہ اس کے بعد ایک قاعدہ کلیہ طے ہو گیا کہ جو بھی مال جنگ میں حاصل ہوتا تھا مسلمانوں کو، اس میں سے وہ ایک ایک سوئی تک لا کر اپنے کمانڈر کے سامنے رکھ دیتے تھے اور یہ کہتے تھے وہ مال ہے جو مجھے حاصل ہوا ہے. اور اس میں اتنی شدت اختیار کی گئی کہ بعض لوگوں کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ وہ اللہ کی خاطر جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص شہید ہو گیا ہے، وہ تو یقیناً جنت میں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اس کو آگ میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ اس نے مال غنیمت کی ایک کوئی بہت معمولی چیز، کہیں روایت میں آتا ہے ایک چادر، کہیں آتا ہے ایک کپڑے کا ٹکڑا، اس نے اپنے پاس چھپا کے رکھا ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ آگ میں جل رہا ہے. اتنی اس معاملے میں شدت اختیار کی گئی، لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کیا گیا کہ ایک ایک سوئی تک جو تم حاصل کرتے ہو وہ جو کہ تم لا کر اپنے کمانڈر کے سامنے جمع کر دو، اور اس کے بعد اس کی تقسیم جو ہوگی اس کے احکامات ہم بعد میں دیں گے. تو یہاں فرمایا قل الانفال للہ ورسول، اے لوگوں جان لو کہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول کے ہیں. اور اب یہاں مسلمانوں سے چونکہ ایک کمزوری کا اظہار ہوا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کے اصلاح کے لیے ان کو تین احکامات دیے. فرمایا فتق اللہ، بس اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، واصلح ذات بینکم، آپس کے معاملات درست کرو، واطیع اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو. ابھی تین احکامات جو یہاں دیے گئے ہیں یہ بڑے اہم احکامات ہیں، اور میں چاہوں گا کہ مختصراً اس پہ ایک ایک حکم پہ ہم تھوڑی سی تفصیل میں جا کے اس کا مطالعہ کریں کہ کیا حکم ہے جو ہمیں دیا گیا. پہلا حکم دیا گیا کہ فتق اللہ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیا معنی ہوئے؟ کہ تم سے جس فعل کا اظہار ہوا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی تمہارے اندر مکمل طور پر تقوی کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی ہے. یہ تقوی کا لفظ جو ہے یہ واو قاف اور یہ کے مادے سے بنا، بقا، اس کے معنی بچنے کے ہیں. قرآن نے اس کو اس معنی میں متعدد بار استعمال کیا ہے. وہ مشہور دعا جو ہم نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار، اے رب ہمیں اس دنیا میں بھی نیکیاں عطا فرما، آخرت میں بھی نیکیاں عطا فرما، وقنا، اور اے رب ہمیں بچا لے عذاب النار، آگ کے عذاب سے. سورہ تحریم میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ، قوا انفسکم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ کے عذاب سے. تو وقع کے معنی بچنے کے ہیں، لہذا اتقوا اللہ کے لقوی معنی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے معنی ہوں گے اللہ سے بچو. اللہ سے بچوں؟ اللہ تو بچنے کی چیز نہیں، اللہ تو وہ چیز ہے کہ اہل ایمان کو اس کی قربت درکار ہوتی ہے، اللہ سے تعلق درکار ہوتا ہے، اللہ سے اہل ایمان محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن خود یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ نعوذ باللہ بچنے کی چیز تو نہیں. اتق اللہ کے پھر کیا معنی ہیں؟ اس میں ایک لفظ حذف ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو. تو اتق اللہ کے معنی ہوں گے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو. کوئی ایسا فعل نہ کرو کہ تم اللہ کی نافرمانی میں ملوث ہو جاؤ. اور اس تقوی کی بہترین تشریح ہمارے سامنے اس روایت سے آتی ہے، یقیناً آپ نے پہلے بھی بارہا سنی ہوگی، صرف تذکرہ نرس کر رہا ہوں، کہ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبکہ وہ امیر المومنین تھے، حضرت عبی ابن کعب سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عبی یہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے اس کیا امیر المومنین کبھی آپ نے جنگل میں سفر کیا؟ انہوں نے کہا ہاں کیا. کیسے چلتے ہیں؟ کہنے لگے کہ کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور بچ کے نکل جاتا ہوں کہ کہیں جنگل کی جھاڑیوں کے کانٹوں میں کپڑے الجھ نہ جائیں. فرمایا بس امیر المومنین یہی تقوی ہے کہ جو شخص اپنی زندگی بچ بچا کر گزار جائے اس انداز میں ایک اللہ کی نافرمانی میں وہ الجھ نہ جائے، گویا وہ متقی ہے، اس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا. اس تقوی کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاته جتنا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. روایت میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین لرستے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کون اس بات کا اہل ہے کہ اللہ کا جتنا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے اتنا تقوی ہم اختیار کر لیں. جواب دیا گیا کہ میرے اوپر تو یہی آیت نازل ہوئی ہے، میں اور تم اسی کے پابند ہیں. اس کے کچھ عرصے بعد سورہ تغابن کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا کہ فتقوا اللہ ما استطعتم، اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے. یہ تقوی وہ چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا تعلق دل سے ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے تین دفعہ دل کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ التقوی ہا ہنا، تقوی جو ہے وہ یہاں ہے، دل سے اس کا تعلق ہے. کیا معنی ہوئے؟ کہ تقوی وہ چیز ہے جس کا علم یا تو جس انسان، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اس کو ہوتا ہے یا اللہ کو ہوتا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے نفس کو خوب جانتا ہے، اس کو علم ہے کہ وہ کتنا اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوئے ہے، یا اس کا رب جانتا ہے. کوئی تیسرا آدمی باہر سے کسی کے اوپر آن کر یہ فیصلہ نافذ نہیں کر سکتا کہ یہ اتنا متقی ہے، یہ اتنا متقی ہے. تقوی ناپنے کا کوئی پیمانہ، ظاہری پیمانہ نہیں ہے. تقوی کے سلسلے میں یہ بھی بات یاد رکھیے کہ تقوی وہ چیز ہے جس کے مدارج ہیں. قرآن اس بات کو واضح طور پہ اظہار کرتا ہے کہ تقوی کے مدارج ہیں. تقوی جتنا آپ کاوش اور کوشش کریں گے اتنا تقوی آپ اختیار کر سکتے ہیں، اور جتنا تقوی اختیار کریں گے آپ کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے. سورہ مائدہ میں فرمایا کہ لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیکی کے کام کرتے ہیں ان پر کھانے پینے کے معاملوں میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کریں، ایمان لائیں اور نیکی کے کام کریں، اور تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں، اور تقوی اختیار کریں اور احسان کے درجے کو پہنچ جائیں. پتہ چلا کہ جتنا انسان تقوی اختیار کرتا چلا جائے گا، پہلے اس کے ایمان گہرا ہوا اور وہ دوسرا تیسرے درجے پہ پہنچ کر اس کے ایمان احسان کے درجے کو پہنچ گیا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ان احسان کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے. تقوی کے حضرات مدارج ہیں، جو انسان جتنی کاوش کرے گا اتنا تقوی اس کو حاصل ہوگا. یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ تقوی وہ چیز ہے کہ جو اللہ کو محبوب ہے، بلکہ ہمارے دین کا آپ چاہیں تو کہہ لیں کہ محور جو ہے وہ تقوی ہے. سورہ بقرہ کی جہاں ابتدا ہوئی وہاں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھول کے بیان کر دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب ہے یہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ھدی للمتقین یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، جو تقوی اختیار نہیں کرتے وہ اس کتاب سے بے بہرہ رہیں گے. چنانچہ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ایک جگہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگوں اس بات کو جان لو کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والے، سب سے زیادہ عزت والے لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں. وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی تھی، جب معاذ بن جبل کو آپ یمن روانہ کر رہے تھے، یمن کا گورنر بنا کر، تو آپ نے جہاں معاذ بن جبل کو اور ہدایت دی، اس ہدایت میں یہ ہدایت بھی شامل تھی. روایت میں آتا ہے کہ آپ معاذ بن جبل کو رخصت کرنے کے لیے مدینے سے باہر تشریف لا رہے ہیں، اور انداز یہ ہے کہ معاذ بن جبل گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کے لگام ہاتھ میں تھامی ہوئی ہے. آپ اس انداز میں اپنے والیوں کو رخصت کیا کرتے تھے. جب معاذ بن جبل کو رخصت کرنے لگے تو کہا کہ معاذ، اس بات کا امکان ہے کہ آج کے بعد جب تم واپس آؤ مدینہ تو میری تمہاری ملاقات نہ ہو. کہ معاذ بن جبل 9 ہجری میں یمن کے گورنر بنا کے بھیجے گئے, اور جب وہ واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا. تو آپ نے فرمایا, اے معاذ, اس بات کے امکان ہے کہ اب تم واپس آؤ تو تمہاری میری ملاقات نہ ہو اور تمہارا گزر میری قبر پر ہو. معاذ بن جبل جو مدینہ چھوڑتے ہوئے پہلے ہی ملول تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے محروم ہو رہے تھے, وہ اس بات کو سن کر برداشت نہ کر سکے اور روایت میں آتا ہے کہ وہ رونے لگے. تو جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دیدہ ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ معاذ گھبراؤ نہیں, یہ جان لو کہ ان اول الناس بی المتقون من کانو وہ ہے سو کانو. اے معاذ, اس بات کو جان لو کہ مجھ سے انسانوں میں سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں. من کانو وہ ہے سو کانو, وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں, تم کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو, اگر تم سب سے زیادہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے تو تمہیں سب سے زیادہ میرے قربت حاصل ہوگی. تو میری قربت جو ہے وہ یہ نہیں کہ تم مدینے میں میرے ساتھ ہو تو مجھ سے قریب ہو, نہیں, تم جہاں بھی ہوں گے اور جو بھی ہوں گے اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے تو تمہیں سب سے زیادہ میری قربت حاصل ہوگی. تو ذرا جی تقویٰ وہ چیز ہے. تو پہلی یہاں ہدایت دی گئی کہ فتق اللہ, بس اے لوگوں اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. یعنی تم سے یہ جو فیل سرزد ہوا اس کے معنی یہ ہے کہ تمہارے اندر ابھی تقویٰ کی کمی ہے, اس تقویٰ کے درجے کو تم پورے طور پر پہنچے نہیں ہیں, تو چنانچہ تمہاری کاوش ہونی چاہیے کہ تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. دوسری بات فرمائی, وہ اصلح ذات بینکم, اور آپس کے معاملات کو درست کرو. حضرات, یہ آپس کے معاملات درست کرنے کی ہدایت کس کو دی گئی ہے؟ ان لوگوں کو دی گئی ہے جو یا ایھا الذین آمنو کے زمرے میں شامل ہیں, جو لوگ ایمان لیا ہیں, جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم, بالکل وہی الفاظ استعمال کیے ہیں مگر اس میں صرف انداز بدل گیا ہے. فرمایا کہ مومنین تو آپس میں بھائی ہیں, تو ان بھائیوں کے درمیان معاملات درست کرو. وہی بات یہاں فرمائی گئی کہ اپنے معاملات درست کرو. کیوں؟ کیونکہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو, تم مومن ہو اور تم بھائی کے درجے کو پہنچے ہوئے ہو. قرآن یہ کہتا ہے کہ بل مومنون ول مومنات بعدہم اولیاء بعد, یہ مومن مرد اور مومن عورتیں تو ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. تم ایک دوسرے کے ساتھی ہو, تم ایک دوسرے کے بھائی ہو. تمہارا انداز قطن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس مال کی خاطر تمہارے دلوں کے اندر کدورت اور رنجش پیدا ہو جائے. اب یہ مومنین کا جو آپس کا تعلق ہے یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے اس کثرت سے اور اس شدت کی احادیث آتی ہیں کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بہت کوئی اہم مضمون ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ المومنو مراۃ المومن, ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے, وہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ کردار ادا کرتا ہے جو آئینہ ادا کرتا ہے. ذرا غور کیجیے کہ آئینہ کیا کرتا ہے. اگر آپ آئینے کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کی جو شکل ہے وہ جوں کی توں آئینہ آپ کو دکھائے گا, اور صرف آپ کو دکھائے گا, آپ کے علاوہ کسی کو اور کو وہ شکل نہیں دکھائے گا. اگر آپ آئینے کے سامنے سے ہٹ جائیں گے تو آئینہ آپ کی شکل دکھانا بند کر دے گا. بالکل یہی کردار ہے جو ایک مومن سے مطلوب ہے کہ تمہارا بھائی جیسا ہے اس کے اندر جو بھی خوبیاں اور جو بھی برائیاں ہیں اس کا اظہار اپنے بھائی سے ہی کرو, اس کو مشتہر نہ کرو, ان کو عام نہ کرو, اور جب وہ تم سے مشورہ چاہے تبھی اس کو مشورہ دو. تو یہ ایک دار ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن تو سب ایک جسم کی مانند ہے, جب ایک جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے کا پورا جسم بے قرار ہوتا ہے. اسی انداز میں اگر ایک مومن بھائی کو کوئی تکلیف ہے تو سارے مومنین کو بے قراری ہو جانی چاہیے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ المومنوں کل بنیان یشد و بادہ بادا. روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ہاتھوں میں یوں انگلیاں ڈال کر کہا کہ مومن تو ایک دیوار کی مانند ہے, جس طرح دیوار میں ایک اینٹ دوسرے اونٹ کو سہارا دیتی ہے اسی طریقے سے ایک مومن دوسرے مومن کو سہارا دیتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ مومن جو ہے وہ دوسرے مومن بھائی کی عزت سے, اس کے مال سے, اس کی جان سے نہیں کھیلتا, کیونکہ ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے حرام ہیں. وہ بات جو سورہ جو حجت الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمائی, آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم اموالکم ودماؤکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. اے لوگوں, اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر تمہارے جان اور مال حرام قرار دے دیے ہیں, جس سے کہ آج کا دن محترم ہے. یہ حجت الوداع کی بات ہو رہی, 9 ہجری کی بات تھی, 9 ذی الحج کی بات ہے, جیسے آج کا دن محترم ہے جیسے یہ شہر محترم ہے، جیسے یہ مہینہ محترم ہے، اسی طریقے سے اللہ نے تمہاری جان اور مال تمہارے پر حرام قرار دے دیا. روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ خانہ کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ خانہ کعبہ قسم ہے اس ہستی کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، یہ قسم آپ نے کھائی، قسم ہے اس ہستی کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اے خانہ کعبہ تو بہت محترم ہے، مگر ایک مومن کی جان تو اس سے زیادہ محترم ہے. تو حضرات یہ وہ انداز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. فرمایا کہ کسی مومن کو گالی دینا فسق اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے. اس انداز میں ایک مومن کا احترام دوسرے مومن کے دل میں پیدا کیا جا رہا ہے. جو چیز مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے وہ ہے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قسم کھائی، والذی نفسی بیدہ، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ لا یؤمن عبد، کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان معتبر ہی نہیں ہے، حتی یحب لاخی ہے ما یحب لنفسہ، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ چاہے جو کہ وہ اپنے لیے چاہتا ہے. حضرات یہ اس پیمانے کا رشتہ ہے ایک مومن کا دوسرے مومن سے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. جو چیز مجھ سے اور آپ سے مطلوب ہے وہ ہے جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قسم کھائی، والذی نفسی بیدہ، اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ لا یؤمن عبد، کہ تم میں سے کسی شخص کا ایمان معتبر ہی نہیں ہے، حتی یحب لاخی ہے ما یحب لنفسہ، جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ چاہے جو کہ وہ اپنے لیے چاہتا ہے. حضرات یہ اس پیمانے کا رشتہ ہے ایک مومن کا دوسرے مومن سے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ وہ چوٹی کی حدیث ہے جس کے ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے متعلق امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سامنے آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے پانچ حدیثوں کا انتخاب کیا ہے اور مجھے بس وہ پانچ حدیثیں ہی کافی ہے، اگر میں اس پر عمل کر لوں تو میں صحیح معنی میں مومن ہو جاؤں گا. اور ان پانچ حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ تھی کہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تو حضرت غور کیجیے گا، کثیر تعداد میں، تو میں نے چند آپ کو صرف احادیث جو مجھے یاد ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں رکھ رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ یہ مضمون احادیث کی کتاب میں کھول کر پڑھیں کہ ایک مومن کا دوسرے مومن سے کیا تعلق ہونا چاہیے، تو اس پر آپ کو اتنی کثیر تعداد میں نہ صرف احادیث ملیں گی بلکہ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے کھل کر یہ بات آ جاتی ہے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن سے رشتہ ہے اور بڑا عظیم رشتہ ہے. تو اسی کی طرح ہمیں اشارہ کیا گیا کہ تم تو ایک دوسرے کے بھائی ہو، تمہارا تو آپس میں بڑا عظیم رشتہ تھا. تمہارا رشتہ یہ تو نہیں تھا کہ تم آپس میں کدورتیں پیدا کر دو اور رنجشیں تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائیں مال کے اوپر. اس کے معنی یہ ہے کہ تمہارے معاملات ابھی درست نہیں ہیں. بس لہو ذات بینکم، چنانچہ آپس کے معاملات کو درست کرو، اور وہ اطیع اللہ و رسولہ، اور ایک تیسری چیز اور اپنے اندر پیدا کرو، اور وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. یہ وہ چیز ہے تم سے ہمیشہ مطلوب ہے. اطاعت بھی بڑا طویل مضمون ہے، صرف اشارے کروں گا. قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ہدایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا رسولا و اولی الامر منکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اولی الامر منکم، اور جو تم میں سے صاحب امر ہیں ان کی اطاعت کرو. یہ اطاعت جو ہے اس کے گویا دائرے مقرر کر دیے گئے. اس کا باہر کا دائرہ اللہ کی اطاعت ہے. اللہ کی اطاعت کے تحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تحت اولی الامر کی اطاعت ہوگی. وہ اولی الامر جو ہم ہی میں سے ہمارے پر مقرر کیے گئے ہیں، ہم ان کے اطاعت کے پابند ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے کے اندر. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی معصیت میں یعنی وہ اطاعت کسی مخلوق کی نہیں کی جائے گی جس میں اللہ کی کسی حکم کی نافرمانی ہو رہی ہو. تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ میری اطاعت کرو، اس اطاعت کے دائرے میں میرے رسول کی اطاعت کرو، اور اس اطاعت کے دائرے میں اولی الامر کی اطاعت کرو. ایک جگہ فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو اپنے رسولوں کو بھیجا ہے تو اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی مرضی سے ان کی اطاعت کی جائے. اور آگے چل کر کیا چیز فرمائی قرآن نے، اور کیجیے گا. یہ تو قرآن جگہ جگہ اللہ کی اطاعت کا اور رسول کی اطاعت کا ذکر کرتا ہے. سورہ اسی انفال میں آگے چل کے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرو، اور جانتے بوجھتے تم ان کے احکامات سے روگردانی نہ کرو. تو جس میں نرس کیا کہ جگہ جگہ قرآن اطیع اللہ و اطیع رسول کا ذکر کرتا ہے، مگر پھر ایک جگہ حقیقت یہ بیان کی گئی کہ من یطیع رسولہ فقد اطاع اللہ، حقیقت یہ کہ جو شخص رسول کی اطاعت اختیار کرتا ہے، حقیقتاً وہ اللہ ہی کی اطاعت کر رہا ہے. اب یہ بڑا لطیف نقطہ ہے، اگر آپ اس پہ کبھی غور کریں کہ یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرتا ہے، حقیقتاً وہ اللہ کی ہی اطاعت کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی اطاعت کے احکامات کا علم مجھے اور آپ کو براہ راست نہیں ہوتا. میرے اور آپ کے اوپر وحی نازل نہیں ہوئی، میرے اور آپ کے اوپر قرآن نازل نہیں ہوا، مجھے اس کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے جو میرے اوپر نازل ہوا ہے، اور یہ میرے احکامات ہیں، یہ میری احادیث ہیں. تو اللہ کے احکامات کے علم بھی ہمیں اللہ کے رسول کی معرفت ہی ہوتا ہے. چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. پھر آگے چل کے اس چیز کو واضح کر دیا گیا کہ وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اے لوگوں، اس بات کو جان لو کہ جو تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو دانتوں سے پکڑ لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ. یعنی تمہارا پیمانہ یہ ہونا چاہیے کہ تم یہ دیکھو کہ اللہ کے رسول نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے، اس پر عمل کرو، جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. یہ وہ انداز ہے جو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ اس انداز کی اطاعت اختیار کرتے ہیں، اور اس اطاعت کے ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کچھ شرائط ہیں، وہ بھی مختصر عرض کروں گا. تین شرائط ہمارے سامنے آتی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اطاعت کلی ہے. کیا معنی اس کے کہ جزو اطاعت مطلوب نہیں ہے؟ یہ بات مطلوب نہیں ہے مجھ سے اور آپ سے کہ ہم بعض معاملات میں تو اللہ کی اطاعت اختیار کریں اور بعض معاملات میں انکار کر دیں. اگر یہ انداز ہوا تو اس کے لیے تو بنی اسرائیل کو خطاب کر کے قرآن نے کہا کہ افا تؤمنون بباد الکتاب وتکفرون بباد، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے کا انکار کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. اگر یہ انداز اختیار کرو گے تو تمہاری جزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلت کا عذاب دے اور قیامت کے دن تمہیں شدید ترین عذاب میں مبتلا کر دے. تو حضرات، یہ وہ انداز ہے ان لوگوں کے لیے جو جزوی اطاعت اختیار کرتے ہیں. مثلا کہ اگر میں یہ کہوں کہ نماز تو پڑھ لوں گا اور روزے بھی رکھ لوں گا اور زکات بھی دے دوں گا اور حج بھی ادا کر لوں گا کہ یہ ارکان اسلام ہے، اللہ نے ان کا حکم دیا ہے، مگر اس کے بعد اللہ کی اطاعت اختیار نہیں کروں گا، اللہ نے سود سے منع کیا، سود کھاؤں گا، میرے لیے مجبوری ہے، معاشی حالات ایسے ہیں کہ میں آج سود کھانے سے بچ نہیں سکتا، اللہ نے جھوٹ بولنے سے منع کیا، مجھے جھوٹ بولنے میں اپنی بڑی منفعت نظر آتی ہے، جھوٹ بھی بولتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ نے غیبت و چغلی سے منع کیا، مجھے اس میں بڑا مزہ آتا ہے، یہ بھی کرتا رہوں گا، نمازیں بھی پڑھوں گا، روزے بھی رکھوں گا، مگر سود بھی کھاؤں گا، چغلی بھی کروں گا، جھوٹ بھی بولوں گا، تو کیا معنی ہوئے کہ پھر میں اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، پھر میں اپنے نفس کی اطاعت کر رہا ہوں. وہ چیزیں جو مجھے مرغوب ہیں اس میں اللہ کی اطاعت کر لیتا ہوں، اور جو چیزیں مرغوب نہیں ہیں وہاں اللہ کی اطاعت چھوڑ دیتا ہوں. تو اطاعت کے لیے حضرات شرط یہ ہے کہ اطاعت کلی ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں سموچے کے سموچے داخل ہو جاؤ. دوسری اس اطاعت کی شرط یہ ہے کہ یہ برضا اور رغبت ہوگی. مارے باندھے کی اطاعت نہیں ہے بلکہ برضا اور رغبت ہے. سورہ نساء میں فرمایا کہ فلا ربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم ہے کہ ان لوگوں کا ایمان معتبر نہیں جب تک تو ان کے معاملات کے درمیان فیصلہ کرے اور ان فیصلوں کو برضا اور رغبت قبول کر لیں، تیرے سامنے آن کے سر اطاعت خم کر دیں. جب تک یہ انداز اختیار نہیں کریں گے، اے رسول تیرے رب کی قسم، ان لوگوں کا ایمان معتبر نہیں. تو کیا معنی ہوئے کہ اطاعت برضا اور رغبت درکار ہے، اور محبت کے جذبے کے ساتھ سرشار ہو کر درکار ہے. والذین آمنوا وشد حب للہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں، اور نہ صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. وہ آپ کی حدیث آپ کے سامنے ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اے لوگوں، تمہارے ایمان ہی معتبر نہیں ہے جب تک میں تم کو پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں. کس سے؟ تمہارے والدین سے، تمہاری اولاد سے، اور ساری انسانیت سے. تو یہ اطاعت جو ہے یہ تین شرائط کے ساتھ، کلی ہے، برضا اور رغبت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے کے ساتھ سرشار ہو کر ہے. جو لوگ اس انداز کی اطاعت اختیار کرتے ہیں ان کے لیے پھر قرآن نے جو اس کا ثواب اور اجر بیان کیا ہے وہ بھی عظیم ہے. کہیں فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرتے ہیں ان کا شمار ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ انبیاء ہیں, شہداء ہیں, صدیقین ہیں اور صالحین ہیں. وہ حسن اولائک رفیقہ, اور جس کو بھی ان کا ساتھ میسر آ گیا اس سے بہتر ساتھ اور کس کا ہو سکتا ہے. کہیں فرمایا وہ اطیع اللہ و رسول لعلکم ترحمون, اے لوگوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اللہ کی رحمت تمہارے پر ہوگی. کہیں فرمایا ومن یطع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کرتا ہے وہ یقیناً بڑے کامیابی کے درجے کو پہنچ گیا. تو اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے واضح طور پر آتی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرتے ہیں ان کے لیے قرآن نے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے. تو اس اطاعت کا ذکر ہے. چنانچہ حضرات تین احکام دیے گئے کہ اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو, آپس کے معاملات کو درست کرو, اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو. ان کنتم مومنین, اگر تم ایمان رکھتے ہو, اگر تم واقعتاً ایمان لے آئے ہو, اگر صرف تم نے زبانی کلامی نہیں کی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر, بلکہ یہ ایمان واقعتاً تمہارے دل کے اندر راسخ ہو گیا ہے, بیٹھ گیا ہے, تو یہ وہ انداز ہے جو تمہیں اختیار کرنا چاہیے. اب آگے چل کر قرآن پھر ایمان لانے والوں کی چند صفات کا ذکر کرتا ہے, اور قرآن اپنی بات کی ابتدا اس بات سے کرتا ہے انما المؤمنون الذین, یہ اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جو یہ صفات رکھتے ہیں. یہ وہ انداز ہے جو قرآن نے مختلف مقامات پر اختیار کیا ہے. انما المؤمنون الذین کا لفظ استعمال کر قرآن نے اہل ایمان کی بعض صفات کا مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے. مثلا سورہ حجرات میں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله, بے شک مومن تو وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر اور پھر ان کے دل میں کوئی شک کا کانٹا نہیں پڑتا, اور وہ اپنی جانوں سے اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. آگے چل کے اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نور میں فرمایا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستعذلوه, مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور جب وہ کسی اجتماعی معاملے میں رسول کے ساتھ ہوتے ہیں تو بغیر رسول کی اجازت کے وہ وہاں سے رخصت نہیں ہوتے. اور یہاں فرمایا کہ انما المؤمنون الذین, بے شک مومن تو وہ ہیں جن کے اندر یہ صفات ہیں. کیا صفات ہیں؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. اللہ کا جب ذکر ان کے سامنے آتا ہے, جب ان کو اللہ کی یاد دلائی جاتی ہے, کسی انداز میں اللہ کی یاد دلائی جائے, تو وہ لرز اٹھتے ہیں. اب قرآن نے اللہ کے ذکر کی اہمیت کا ذکر بار بار کیا ہے, اور قرآن اس کا مختلف نقشہ کھینچتا ہے. کہیں تو قرآن نے وہ آیت استعمال کی ہے جو سورہ آل عمران کے جہاں سے آخر رکوع شروع ہوا ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, کہ اس زمین اور آسمان کی پیدائش میں, اس رات دن کے اختلاف میں نشانیاں ہیں ہوش مندوں کے لیے. یہ ہوش مند کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, یہ ہوش مند وہ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں. تو ہوش مندی کی نشانی بیان کی ہے کہ اللہ کو یاد رکھا جائے, اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وجلت قلوبهم, ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. کہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کا ذکر سن کر اہل ایمان کی کھالیں اور دل نرم پڑ جاتے ہیں. ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ, اللہ کا ذکر جب وہ سنتے ہیں تو ان کی کھالیں اور دل نرم پڑ جاتے ہیں. کہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ جب وہ اللہ کا نام سنتے ہیں یا اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو انداز کیا ہوتا ہے کہ وَإِذَا سَمَعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى رَسُولِهِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, جب وہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں, وہ چیز جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی ہے جب اس کو سنتے ہیں, تو تم یہ دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری اور ساری ہو جاتے ہیں. تو حضرات یہ ذاکرین کا یہاں انداز بیان کیا گیا ہے, وہ لوگ جو حقیقتاً اللہ کی معرفت رکھتے ہیں, جو صرف زبان سے اللہ کا ذکر ادا نہیں کرتے بلکہ پوری ہستی سے اللہ کا ذکر ادا کرتے ہیں, ان کے لیے نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں, ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں, ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, وہ اللہ کے آگے خوشی اختیار کرتے ہیں, اور وہ جانتے ہیں کہ اس ہستی کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ہماری مالک ہے اور خالق ہے. تو فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, یہ مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور ان کی دوسری صفت یہ بیان کی گئی کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں, اللہ کی آیات کے ان کے سامنے ان کو پڑھا جاتا ہے,
زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. حضرات غور کیجئے گا، ایمان وہ چیز ہے جو قرآن یہ صریحاً ہمارے سامنے بار بار اس بات کو رکھتا ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ اسلام سے مختلف ہے. اسلام ہے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ادا کرنا، زبان سے اس بات کا اقرار کر لینا، اقرار باللسان، اور ایمان اس چیز کا دل کے اندر جا کر راسخ ہو جانا. وہ بات جو سورہ حجرات میں بدوؤں کو خطاب کر کے قرآن نے کہی کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم نے تو صرف ابھی اسلام قبول کیا ہے اور یہ ایمان تو تمہارے دلوں کے اندر ابھی راسخ نہیں ہوا. تو ایمان نام ہے تصدیقم بالقلب کا، کہ اللہ کا جب آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گواہی دیتا ہے اللہ کے واحد معبود ہونے کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، تو اس کے ساتھ اس کا دل بھی اس چیز کی تصدیق کرے. اور کیجیے گا، ایک شخص اسلام لا سکتا ہے اور اسلام لانے کے بعد عین اس بات کے امکان ہے کہ اس کے اعمال میں قطعاً کوئی تبدیلی نہ آئے، جیسے کہ وہ اسلام لانے سے پہلے تھا جو کا تو وہ رہے، مگر ایمان کا لازمن مظہر یہ ہوگا کہ اس شخص کے اعمال میں تبدیلی پیدا شروع ہو جائے گی. اگر وہ چیز اس کے دل میں راسخ ہو گئی ہے، وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اس چیز کی صداقت کا اظہار کر رہا ہے، تو یقیناً اس کے اعمال میں تبدیلی آئے گی. تو فرمایا کہ جب ہم ہمارے نیک بندوں کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ وہ انداز ہے کہ جو سورہ توبہ میں یوں فرمایا گیا کہ وَإِذَا أُنْزِلَ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. جب ہماری کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ کفار استحزان پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کس کا ایمان اس سورت کو سن کر بڑھا. قرآن کہتا ہے فام الدین امن فزادت ہم ایمان وہم یستغفرون، تو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان بڑھتا ہے اور وہ خوشیاں مناتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کلام کا ایک اور حصہ نازل ہوا. اور جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے وہ ہماری آیات کو سن کر بجائے اس کے کہ ان کا ایمان بڑھے ان کی گندگی اور بڑھ جاتی ہے، اور وہ مرتے ہیں تو اس عالم میں کہ وہ کفار ہوتے ہیں. تو قرآن نے اس بات کا کیا ہے کہ دل بھی کثیرم یہدی بھی کثیرا، یہ قرآن بعض لوگوں کی ہدایت کرتا ہے اور بعض لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. تو اہل ایمان جب اللہ کی آیات کو سنتے ہیں تو ان کے ایمان بڑھتا ہے، اور کفار جب سنتے ہیں تو وہ اس کا استدعا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور ان کی گندگی بڑھ جاتی ہے. تو یہ دوسری صفت بیان کی گئی کہ ہمارے نیک بندوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ جب یہ اللہ کی آیات کو سنتے ہیں تو ان کے ایمان بڑھتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. حضرت یہ توکل بھی اہم صفت ہے اور اس کا بھی قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، توکل کرنے والے تو اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر تو مومن توکل کرتے ہیں. سورہ ہود میں شعیب علیہ السلام کا قول قرآن نے نقل کیا ہے کہ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، میں نے اللہ پر توکل کیا اور اسی کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے. توکل وہ فعل ہے جو اہل ایمان سے مطلوب ہے. یہ توکل کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اونٹ کو باندھ کر توکل کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کر لوں کہ اونٹ میرا کہیں گم نہیں ہوگا؟ تو آپ نے کہا نہیں، اونٹ کو باندھ کر توکل کر. کیا معنی اس کے؟ کہ دنیاوی تدابیر جو ہیں ان کو آپ یقیناً اختیار کریں، ان کے اختیار کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، مگر آپ کا توکل ان دنیاوی تدابیر پر نہ ہو. آپ ان تدابیر کو اختیار کر کر یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے چونکہ دنیاوی تدابیر اختیار کر لی ہیں لہذا آپ کا کام ہو جائے گا، بلکہ ان تدابیر کو اختیار کرنے کے بعد آپ توکل کریں اللہ کے اوپر کہ اللہ آپ چاہے گا تو میرا کام ہوگا اور اللہ نہ چاہے گا تو میرا کام نہیں ہوگا. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو یہ اہل ایمان کی تیسری صفت یہاں بیان کی گئی کہ یہ اللہ پر توکل کرتے ہیں. اور ان کی دو اور صفات کا ذکر کیا کہ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ لوگ وہ ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ بھی دو اہم صفات ہیں، قرآن نے برابر اس کی طرف اشارہ کیا ہے، نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی. تو یہاں ان دونوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کے نظام کو یہ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. فاگر آپ غور کیجیے گا کہ یہاں قرآن نے اہل ایمان کی پانچ صفات کا ذکر کیا. پہلی صفت اللہ کا ذکر سنتے ہیں ان کے دل لرز اٹھتے ہیں. دوسری صفت جب آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں ان کے ایمان بڑھ جاتا ہے. تیسری صفت یہ اللہ پر توکل کرتے ہیں. چوتھی صفت یہ نمازوں کا قیام کرتے ہیں. اور پانچویں صفت کہ جو چیز ہم نے دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جو لوگ یہ پانچ صفات رکھتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اولئک ہم المؤمنون حقا, یہ لوگوں جان لو کہ یقیناً اہل ایمان یہی لوگ ہیں, ایمان لانے والے یہی ہیں جو یہ اپنے اندر پانچ صفات رکھتے ہیں. لہم درجات عند ربہم ومغفرت ورزق کریم, ان کے لیے اللہ نے اپنے ہاں بڑے درجات کا وعدہ فرمایا ہے. اللہ کے ہاں ان کے لیے مغفرت ہے اور اللہ کے ہاں ان کے لیے رزق کریم ہے. ایک تفسیر میں یہ بڑا پیارا نقطہ سامنے آیا, مفسر صاحب نے بات لکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے پانچ صفات کا ذکر کیا. یہ پانچ صفات جو ہیں یہ تین قسم کی ہیں. ایک کا تعلق دل سے ہے, ایک کا تعلق بدن سے ہے, ایک کا تعلق مال سے ہے. جو شروع کی تین صفات ہیں کہ وہ جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں, جب وہ اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں. یہ تین صفات وہ ہیں جن کا تعلق دل سے. چوتھی صفت جو ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں, اس کا تعلق جسم سے. اور پانچویں صفت کہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں, اس کا تعلق مال سے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو صفات دل سے متعلق ہیں ان کے لیے اللہ نے کہا کہ لہم درجات عند ربہم, ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجات ہیں. جو جسمانی صفت ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں, اس کے لیے اللہ نے کہا کہ ان کے لیے اللہ کے پاس مغفرت ہے. اور جو مال کی صفت ہے اس کے لیے اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑا پاک رزق عطا فرمائے گا. تو اللہ نے تین صفات کے بدلے میں تین اجر و ثواب مختلف قسم کا وعدہ فرمایا اور کہا کہ حقیقتاً اہل ایمان تو یہ ہیں. ذرا غور کیجیے گا, پوری تصویر ہمارے سامنے جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جنگ بدر کے فوراً متصلن بعد یہ صورت نازل ہو رہی ہے. اور اس صورت میں جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو تفصیل سے جنگ بدر پر ہمیں اس میں تبصرہ ملتا ہے. مگر جہاں سے بات کی ابتدا کی گئی وہ یہ کی گئی کہ اے مسلمانوں, تمہارے اندر سے جو ایک کمزوری کا اظہار ہوا ہے وہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے, اور اس سے پتہ یہ چلا کہ تمہارے اندر ابھی کچھ چیزوں کی کمی ہے. بس اے لوگوں, تم یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو. اور اس کے بعد ایک نقشہ ان کے سامنے رکھا گیا کہ جو اللہ کو صفات مطلوب ہے تمہارے اندر, اور جو اہل ایمان میں اللہ تعالیٰ صفات دیکھنا چاہتے ہیں وہ تو یہ صفات ہیں, یہ وہ نقشہ ہے, یہ وہ صورت ہے تمہاری جو اللہ کو مطلوب ہے. اگر تم یہ صورت اختیار کر لو گے تو تم یقیناً مومنین میں شامل ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بڑے اجر و ثواب سے نوازیں گے. اللہ سے میری دعا یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے اندر ان صفات کا ایک پرتو پیدا فرما دے, اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.